بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. مختصر سی ایک پریزنٹیشن ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ابھی جو کوئز اور یہ سوال جواب کا سلسلہ تھا، اس حوالے سے صرف ایک چیز عرض کروں کہ پچھلے سال بھی اس طرح کا ایک سلسلہ تھا، تو بعد میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس ایکٹیویٹی سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بی آئی ایس کے علاوہ یہاں پر آتے ہیں مہمان کے طور پر، تو ان کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ طالب علم جو سوالات طالب علموں سے اساتذہ سوالات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے طالب علم بعض اوقات اس طرح ڈیپینڈ نہیں کر پاتا، تو اس سے کنفیوژن ہوتا ہے، یا تو ان سوالات کے جوابات دیے جائیں، ٹھیک ہے، یا اس قسم کے سوالات نہ کیے جائیں. تو میں عرض کروں کہ آپ اس کو کنفیوژن سمجھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کنفیوژن ہے اس میں، ایک سارٹ آف کنفیوژن، لیکن بی آئی ایس کا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس قسم کے کنفیوژنس کو دور کیا جائے، اور اس سے موٹیویشن پیدا ہونی چاہیے کہ دیکھیں عقائد کے حوالے سے کیسے کیسے مشکل پیچیدہ ایشوز ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. کوئی بات نہیں، ایک سال کی بات ہے، اتوار کا دن ہے، صبح کے وقت اگر دو گھنٹے آپ دے سکتے ہیں ایک سال تک، تو آپ بھی ان ایشوز کو سمجھ سکتے ہیں لاجیکل بنیادوں پر. میرا موضوع ہے اس حوالے سے کہ یہ جو فبروری کا یہ پہلا عشرہ ہے، دہائے فجر کہلاتا ہے، اور انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے یہ ایام ہیں، اور حضرت امام خمینی کی ایران آمد اور اس کے بعد نظام ولایت فقیہ کا قیام، یہی وہ دن ہیں. اسی حوالے سے میں چند باتیں اور موجودہ حالات کے حوالے سے عرض کروں کہ انقلاب اسلامی جو 20ویں صدی میں اسلام کا بھی عروج ہے اور تشیع کا بھی عروج ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کو یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بس اب مسلمان جو ہیں دوبارہ کوئی اسلامی حکومت یا اسلامی نظام قائم نہیں کر سکتے، اور شیعہ تو بالعموم اس بات کے منتظر تھے کہ اب تو امام زمانہ آ کر ہی کوئی اسلامی حکومت قائم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اسلامی حکومت کا قیام ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت امام خمینی نے اپنے زمانے کے جو سپر پاورز تھے، روس ہو یا امریکہ، بیک وقت دونوں کو چیلنج دیا اور ایک ایسی ریاست، ایک ایسی حکومت قائم کی جو اسلام کی بنیادوں پر تھی اور جو مشرق اور مغرب کے نظاموں کے مقابلے میں تھی، اور اس طرح دنیا کے سامنے ایک ایسا نظام آیا، تشیع کا سیاسی نظام، کہ جس میں قیادت اور رہبری کا ایک بھرپور نظام تھا، اور یہ وہ سلسلہ تھا کہ جس کو ولایت فقیہ کا نام دیا گیا، اور زمانۂ غیبت امام میں ایک اسلامی حکومت کا قیام ممکن ہوا. حضرت امام خمینی کی رحلت کے بعد یہ علم رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ہاتھ میں آیا، اور آج تک جب کہ ہم انقلاب اسلامی کی 37ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، علمی اعتبار سے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 20ویں صدی کا نصف آخر اور 21ویں صدی کا جو آغاز ہے، یہ تشیع کے عروج کی صدی ہے، اور دنیا بھر میں اس سے پہلے لوگ تشیع کو نہیں جانتے تھے، لیکن آج الحمدللہ تشیع سے واقف ہیں اور تشیع کے اس کردار سے واقف ہیں جو وہ دنیا بھر میں ادا کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ دنیا میں ایک بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ عناصر، کچھ قوتیں اس کے مخالف بھی ہیں، اس کے دشمن بھی ہیں، وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گی. بس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے بعض اوقات کچھ عرصے پہلے، اور بعض اوقات انقلاب اسلامی کے فوراً بعد، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک سلسلہ جاری ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں، مختلف خطوں میں جو اس طرح کی اسلامی اور انقلابی قیادتیں سامنے آئیں، تو ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے ایک اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح تو جارڈن کے جو بادشاہ تھا اس نے سب سے پہلے استعمال کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ کافی پاپولر ہوئی، اور وہ ہے دی شیعت کریسنٹ، جس کو ہلال تشیع، یعنی شیعت کا ایک چاند، کریسنٹ مطلب پہلی کا چاند، ایک چاند طلوع ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں چھاتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو ایک خوف کی علامت کے طور پر مخالفین نے بیان کیا، اور وہ چاند کچھ دنیا کے نقشے میں اس طرح ہے کہ اس کے ایک کونے میں لبنان ہے، پھر سیریا، عراق، ایران، اور اس کے دوسرے سرے پہ آپ دیکھیں تو یمن آتا ہے۔ یہ وہ خطے ہیں کہ جہاں شیعوں کی آبادی کافی زیادہ ہے، ایک ڈیٹا کے مطابق، اسٹیٹسٹکس کے مطابق سعودی عرب میں شیعہ جو ہیں 12% ہیں، کویت میں 33% ہے، بحرین میں 65% ہے، یو اے ای میں 15% ہے، اور ایران میں 95% ہیں، عراق میں 65% ہے۔ تو اس طرح اس پورے خطے میں جو شیعوں کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس پورے خطے کے اندر بیداری آ جائے تو یہ جو کریسنٹ ہے یہ آہستہ آہستہ ہاف مون میں تبدیل ہو جائے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ کریسنٹ جو ہے یہ ہاف مون میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس خطے میں سب سے زیادہ شیعوں کی آبادی ہے وہ آئل رچڈ ریجن ہے، اور یہ ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو بلیک گولڈ ٹرائنگل کہتے ہیں، یہ وہ ٹرائنگل ہے جو عراق اور ایران اور سعودی عرب اور یو اے ای کے ان خطوں پر مشتمل ہے کہ جہاں سب سے زیادہ آئل پایا جاتا ہے، گویا دنیا میں جو آئل ریزروز ہیں وہ علاقے زیادہ تر شیعوں کے کنٹرول میں ہیں۔ تو جو لوگ مڈل ایسٹ کی جنگ کو وار فار آئل کہتے ہیں، جو کہ حقیقت میں تو یہ وار فار آئل نہیں ہے، لیکن اگر اس کو آپ وار فار آئل کہیں تو بھی اتنا غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ آئل کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر موجود ہے۔ سعودی عرب میں وہ علاقہ جہاں آئل ہے سب سے زیادہ، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہی ہے جہاں پر شیعوں کی آبادی ہے، اس لیے وہاں پہ شیعوں کے خلاف مظالم زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں ایک کے بعد ایک کس طرح شیعہ قیادتوں کو نقصان پہنچایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ سب سے پہلی تصویر جو ہے وہ امام موسیٰ صدر کی ہے، جو لبنان کے شیعوں کے قائد تھے، 1978 میں لیبیا گئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے، آج تک دریافت نہیں ہوئے۔ تو ایک تو ایک قیادت تھی لبنان کی جس کو غائب کر دیا گیا۔ عراق میں آپ جانتے ہیں شہید باقر الصدر کو 9 اپریل 1980 کو شہید کیا گیا۔ شہید باقر الصدر جو تھے وہ ایک نابغہ روزگار ہستی تھے، اپنے زمانے کے نہ صرف ایک عالم تھے بلکہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو صدیوں میں پیدا ہونے والی شخصیت۔ انہوں نے کوشش کی کہ عراق کے شیعہ مسلمانوں کو اور سنی مسلمانوں کو اس ظالم حکمرانوں کے خلاف بیدار کیا جائے، لوگ بیدار نہیں ہوئے، لوگ سوتے رہے۔ شہید صدر کو اور ان کی عالمہ اور مجاہدہ بہن آمنہ بنت الہدا کو شہید کر دیا گیا، اور اسی طرح آل حکیم کے بہت سے علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ تو عراق میں اگر 1980 میں عراقی قوم بیدار ہو جاتی اور شہید صدر کا ساتھ دیتی تو 1990 میں جو قربانیاں انہیں دینی پڑی شاید وہ دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال صدام نابود ہوا، لیکن کافی تاخیر سے ہوا اور بہت نقصان عراق کے شیعوں کو پہنچایا گیا۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں شہید عارف حسین الحسینی کو شہید کروا دیا گیا۔ اس کے پیچھے امریکہ اور سعودی عرب کا ہاتھ تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسی انقلابی شخصیت شیعہ عالم دین کے شکل میں امام خمینی کی نمائندگی کرتے ہوئے سامنے آئے، اور پاکستان کے شیعہ اور سنی تمام مسلمانوں کے لیے ایک مجاہد، ایک عالم، ایک بابصیرت قیادت میسر آ سکے۔ شہید حسینی نے اپنے زمانے میں جو دیگر سیاسی جماعتیں، قوتیں تھیں، علماء تھے، ان سے ملاقاتیں کیں، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، ماشاء اللہ کے خلاف آواز بلند کی اور جمہوریت پسند قوتوں کے ساتھ مل کے تحریکیں چلائیں۔ تو شہید عارف حسینی کو راستے سے ہٹا دیا گیا، عباس موسوی جو حزب اللہ کے قائد تھے ان کو شہید کر دیا گیا پوری فیملی کے ساتھ. اس کے بعد سید حسن نصر اللہ آئے. الحمدللہ جب سے سید حسن نصر اللہ نے قیادت سنبھالی ہے حزب اللہ نہ صرف اسرائیل کے مقابلے میں بلکہ دیگر باطل قوتوں کے مقابلے میں بھی سرخرو ہے. افغانستان کے استاد ابوالعلی عبدالعلی مزاری تھے جن کو شہید کیا گیا. افغانستان کے شیعوں پہ ایک نقصان پہنچایا گیا اور یہ تصویر تو آپ جانتے ہیں شیخ نمر کی ہے کہ جن کو حال ہی میں شہید کیا گیا تاکہ سعودی عرب میں جو آواز شہنشاہیت کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف بلند ہوئی ہے اس کو دبا دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. شیخ نمر کی شہادت ایک بہت بڑی قربانی ہے, لیکن بہرحال یہ ساری قربانیاں اسی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی طرف خود شیخ نمر نے اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ظلم کے لیے فرعون کی مثال موجود ہے تو ہمارے پاس قرآن قربانی کے لیے حسین کی مثال موجود ہے. سعودی عرب میں شیعوں کی بیداری بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. سعودی عرب میں کتنے شیعہ ہیں ایک ڈیٹا تو میں نے آپ کو دکھایا 12% 15%, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کتنے شیعہ ہیں اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی آفیشیل اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے. بہت سے ایسے شہر ہیں, بہت سے ایسے خطے ہیں, کہتے ہیں کہ خود مدینہ منورہ کے اندر شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے, لیکن وہ بیچارے تقیہ کی زندگی گزار رہے ہیں. جیسے جیسے بیداری آتی ہے ویسے ویسے لوگ سامنے آتے ہیں. تو سعودی عرب کے اندر یہ بیداری آ گئی ہے اور شیخ نمر کی شہادت سے یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ کویت کے شیعہ ہیں, یہ بحرین کے شیعہ ہیں جو ہر کچھ دنوں کے بعد جنازے اٹھاتے رہتے ہیں, پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں. اب تک انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا, اب تک انہوں نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا, توڑ پھوڑ نہیں کی, اور اب تک ان کا نعرہ یہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو بحال کیا جائے اور جو ان کی پاپولیشن ریشیو ہے اس کے مطابق ان کو حق دیا جائے اور ان کو اپنے ملک میں جو نظام ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کا حق دیا جائے. شیخ زکزکی کا آپ نے نام سنا حال ہی میں, ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہوا. شیخ زکزکی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے کہ 20-25 سالوں کے اندر نائجیریا جیسے ملک میں جو افریقہ کی ایک ریاست ہے 1 کروڑ کے قریب قریب افراد شیعہ ہوئے ہیں اور ایسے شیعہ ہوئے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے اجتماعات 40 کا اجتماع کی ایک تصویر آپ کے سامنے ہے. اور شیخ زکزکی نے اتنا متاثر کیا وہاں کے لوگوں کو, ایک فلم ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو سنا ہے شیخ زکزکی جو ہے روزانہ شام کو لوگوں کو چائے پلاتا ہے, تم اس کی چائے نہیں پینا کیونکہ جو چائے پیتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ میں نے شیخ کے ہاتھ کی چائے بھی پی ہے اور میں شیعہ بھی ہو چکا ہوں. تو کس طرح آپ دیکھیں اس دور میں جبکہ تشیع کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا ہے اور تکفیری جو سوچ ہے وہ اس قدر عام ہے, خود نائجیریا کے اندر بوکو حرام موجود ہے جو لوگوں کے قتل عام کر رہی ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ تشیع کی حقانیت کے لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور جوگ در جوگ آ رہے ہیں. خود آپ کے اپنے ملک میں جو ہے وہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور ایک پورا گروہ ہے جس کو کہتے ہیں مستبصرین. مستبصرین وہ لوگ ہیں جن کی بصیرت جاگ اٹھی ہے اور اس مکتب کو قبول کر رہے ہیں, وہ کتابیں لکھ رہے ہیں, وہ اپنے جو ان سے ہو سکتا ہے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں آپ کو جلدی جلدی رہبر معظم کے حوالے سے 3 چیزیں صرف عرض کروں کہ یہ سب کچھ جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ اسی انقلاب اسلامی کی برکت ہے, یہ انقلاب اسلامی کے ثمرات ہیں, یہ امام خمینی کی فکر ہے اور جو رہبر معظم کی قیادت میں جاری ہو ساری ہے. اور ایک طرف اسلام کے نام پر وہ سوچ ہے تکفیری سوچ, بوکو حرام کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا, بوکو حرام کا لفظی معنی ہے کہ پڑھنا حرام ہے. یعنی اسلام جو علم پہ سب سے زیادہ زور دے رہا ہے اس کے ایک دھڑے کا نعرہ یہ ہے کہ تعلیم حرام ہے, ان کے خیال میں جدید تعلیم حرام ہے. اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ وہ یونیورسٹیز پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مزید یونیورسٹیز پہ حملہ کریں گے, تعلیم اداروں کو تباہ کریں گے, اس طرح کا وہ اسلام کا نفاس چاہتے ہیں. یعنی ان کا ویژن دیکھیں کتنے نیرو مائنڈیڈنیس ہیں, کتنے دقیانوس لوگ ہیں, کتنے بیک ورڈ تھنکنگ ہے ان کی. اس کے مقابلے میں
الحمدللہ تشیع نے علم بلند کیا ہے، اب دنیا کے سامنے وہ حقیقت آ رہی ہے کہ شیعیت جو ہے اس کے پاس کیا چیز ہے اور ان کا ویژن کیا ہے۔ ابھی رہبر معظم نے، میں یہ پڑھ نہیں رہا لیکن آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اس کو، اس ٹیکسٹ کو ضرور پڑھیں، زیادہ طویل نہیں ہے، تین چار صفحے پر مشتمل ہے، کہ رہبر معظم نے مغرب کے نوجوانوں کے نام دو خطوط لکھے ہیں۔ پہلا خط تو ایرانی نوجوان جو مغرب میں رہتے ہیں ان کو لکھا تھا، لیکن دوسرا خط جو ہے براہ راست انہوں نے فرانس پہ جب حملہ ہوا تو اس کے بعد مغرب کے نوجوانوں کو لکھا انہوں نے، اور جو اس وقت صورت حال ہے دنیا بھر میں اس پر ان کا ایک تبصرہ ہے، اور جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ دیکھیں کتنی اہم باتیں ہیں۔ اس طرح وہ مغرب کے نوجوانوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو درست کریں، یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو، ابھی جب ایک وحدت والی کانفرنس ہر سال ہوتی ہے تو اس سال کی کانفرنس کے لوگ ملاقات کے لیے جب گئے رہبر معظم سے تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج نئے اسلامی تمدن کو قائم اور برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایسے لوگ تو عالم اسلام میں ملیں گے، ایسے علماء بھی ملیں گے، ایسے مسلمان لیڈر بھی ملیں گے جو مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ اب بس اب بہت مشکل ہے مسلمانوں کا سروائیول۔ اس کے مقابلے میں ایک ویژن وہ جو رہبر معظم دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج نئے اسلامی تمدن کو قائم اور برپا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری اسلامی علماء اور مفکرین کے دوش پر عائد ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو امریکہ اور مغربی ممالک کو اپنا قبلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے اسلامی سیاستدانوں سے کوئی امید نہیں ہے جن کا انحصار خود مغربی ممالک پر ہے۔ فرمایا کہ نئے اسلامی تمدن کا مطلب دوسرے ممالک اور اقوام پر یلغار نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات اور اخلاق اور نبی کریم کی سیرت پر مبنی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ یعنی آپ اس ویژن کو دیکھیں، اس کانفیڈنس کو دیکھیں۔ اور تیسری بات جو خود رہبر معظم نے جوانوں سے کی ہے کہ ہمیں ایسے جوانوں کی ضرورت ہے، اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہوں کہ ماں می توانی، یس وی کین ڈو، یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے جوان جن کے اندر کانفیڈنس ہو، حوصلہ ہو، ہمت ہو، عزم ہو، استقلال ہو، اور ہر چیز کے بارے میں جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں، یہ میں پہلے بھی بیان کر سکتا ہوں، کسی موقع پر، بس دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ ہم اور آپ جو ہے وہ ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کر۔ یہ ایک ویڈیو گیم کی تصویر ہے، لیکن اس ویڈیو گیم کے اندر جو میسج ہے، جو تھیم ہے، جو مورال ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں صرف تین مختصر نقطے میں۔ اس قسم کے گیم آپ سب نے کھیلا ہوگا یقیناً، بہت سارے گیمز اس طرح کی ہیں۔ تو بس ہم سمجھ لیں کہ اسی طرح کے ایک ریس میں، ایک گیم میں شریک ہیں۔ اب ہمیں تین کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، جیسے کہ اس گیم میں کرتے ہیں، کہ اپنی کار کو سنبھالنا ہے اور اپنی کار کو صحیح ٹریک پہ رکھنا ہے کہ کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائے، کیونکہ کار اگر ذرا ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی تو دیکھیں کتنے خطرناک راستے ہیں۔ ایسے خطرناک راستوں پر اپنی کار کو ٹریک پر رکھنا بہت اہم کام ہے۔ ٹریک یعنی خط، خط صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارا جو خط ہے، ابھی آپ نے سوال جواب میں بھی سنا، ہمارا جو خط ہے وہ ہے خط ولایت، کہ ہماری کار ولایت کے ٹریک پر چل رہی ہو، ادھر ادھر نہ جا رہی ہو، ادھر ادھر ہم جائیں گے کریش ہو جائیں گے۔ تو اپنی کار کو ایک تو سنبھالیں اور صحیح ٹریک پر رہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہدایات آ رہی ہیں، ہر طرف سے انسٹرکشن ہے، ادھر مڑنا ہے، رائٹ کو مڑنا ہے یا لیفٹ کو مڑنا ہے، آپ کی فیول کتنی رہ گئی ہے، ڈیسٹینیشن میں کتنا فاصلہ باقی ہے، یہ ہدایت آتی رہے گی۔ یہ ہدایت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے آ رہی ہے، ان ہدایات پر نظر رکھنی اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو پیکج کی صورت میں آ گئی ہے، ایک ہدایت وہ ہے جو پیکج کی صورت میں آ گئی ہے جس میں آپ کو گیم کے انسٹرکشنز بتا دیے گئے. ٹھیک ہے, یہاں بھی ایک ہدایت ہے جو پیکج کی صورت میں آ گئی ہے توزیع المسائل کی صورت میں, کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, یہ احتیاط واجب ہے, یہ احتیاط مستحب ہے. وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن میں جس ہدایت کی بات کر رہا ہوں وہ اور ہے, وہ ڈے ٹو ڈے آئے گی. وہ ہدایت تو ڈے ٹو ڈے آئے گی, بس اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ آج کیا ہدایت آئی ہے, کل کی آئی ہے, پرسوں کی آئی ہے, اور جیسے وہ ہدایت ہے اس کے مطابق کرنا ہے. اس میں اپنی عقل مندی نہیں دکھانی ہے. اگر لکھا آئے گا یہاں پر 250 کلومیٹر پر آور, اس میں اگر آپ 350 چلائیں گے آپ کا اشار اچھا نہیں ہوگا. تو وہ جو ہدایت آ رہی ہے اس میں اپنی عقل مندی نہ دکھائیں. پاکستان کے معروضی حالات, شمالی علاقہ جات کے معروضی حالات, یہ جو ہمارے معروضی حالات ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید رہبر معظم کو بھی نہیں پتہ, یہ بس ہم ہی جانتے ہیں. یہ جو پوری دنیا میں قیادت اور رہبریت کر رہے ہیں, جو عالمی استعمار اور طاغوت سے مقابلہ کر رہے ہیں, جن لوگوں نے عراق کو ٹوٹنے سے بچایا کہ تین حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا تھا, وہ جو داعش اور القاعدہ اور سعودی اور یہودی ایجنٹوں کی کاروائیوں سے جنہوں نے شام کی سرزمین کو بچا لیا, جو حزب اللہ کی قیادت کر رہے ہیں, جو اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے معروضی حالات کیا ہیں, بس ہمیں پتہ ہے. اس لیے ہم اپنی پالیسی خود ہی بنائیں گے. تو دیکھیں, ہدایات پر نظر رکھنا یہ دوسرا اہم کام ہے, اور تیسرا اور آخری کام یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے, جیسے جیسے آپ اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھیں گے, جیسے جیسے منزل کی طرف بڑھیں گے, ویسے ویسے آپ کے لیے ٹریک مشکل ہوتا جائے گا, مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا, نئی نئی چیزیں شامل ہوتی جائیں گی. کہیں ایک دم آپ دیکھیں گے سڑکیں خطرناک آ گئیں, کہیں آپ دیکھیں گے ایک دم پانی آ گیا, کہیں آپ دیکھیں گے کہ آگ کے گولے آ رہے ہیں, کہیں کچھ آ رہے ہیں. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے مشکلات پہ اضافہ ہوگا, آسانی نہیں آئے گی. تو ہمیں تو اپنی منزل پہ نظر رکھنی ہے. وہ منزل کیا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں ابھی, لیکن یہاں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے مشکلات میں تو اضافہ ہوگا, اس کے ساتھ کچھ آسانیاں بھی ملیں گی. دیکھیں اوپر ایک لائف لائن بھی دکھائی جا رہی ہے, کہیں سے لائف آ جائے گا, کہیں سے فیول آ جائے گا, کہیں سے فائر آ جائے گا, مختلف گیمس میں مختلف چیزیں, کچھ ایڈوانٹیجز بینیفٹس بھی ملتے رہتے ہیں. آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے پوائنٹس میں اضافہ ہوگا. تو وہ جو ایڈوانٹیجز ہیں, وہ جو لائف لائنز ہیں, وہ جو بینیفٹس ہیں, اس کے اوپر بھی نظر رکھیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ اسی کے ذریعے تو آپ آگے بڑھیں گے. اینڈ بی آئی ایس از ون آف دیم. ایک اپرچونیٹی آپ کے پاس یہ بھی ہے جس سے آپ کو ایک لائف مل سکتی ہے. لیکن نالج تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہمارے بنیادی عقائد صحیح نہ ہو, اگر ہم پہ دو چار سوالات کر لیے جائیں اور ہم ہتھیار ڈال دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا ہمیں. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز, اس قسم کے پروگرام, وہ چیزیں جس سے انسان چارج ہوتا ہے, دعاؤں کی محفلیں, زیارتیں ہیں آئمہ طاہرین کی, ان چیزوں سے انسان, یہی ہمارے لیے فیول ہیں, انہی کی مدد سے ہم آگے بڑھیں گے. اور جانا کہاں ہے ہمیں؟ جانا تو ہمیں اصل میں, میں نے عرض کیا نا کہ شیعائٹ کریسنٹ ہے, دس کریسنٹ از گوئنگ ٹو بی ہاف مون, اور اصل میں تو یہ فل مون ہوگا. فل مون کب ہوگا؟ جب کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے. تو ہماری خدمات, ہماری توانائیاں, ہمارے وسائل, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, اصل میں تو ہمیں اس عالمی انقلاب کے لیے استعمال میں لانا ہے. اس وقت اس عالمی انقلاب کی قیادت کس کے ہاتھ میں؟ نظام ولایت فقیہ کے ہاتھ میں, رہبر معظم کے ہاتھ میں. تو بس ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور جتنا کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.